28 अप्रैल सन 2003 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बमकाम मर्दान मस्तूरात में बयान फरमा रहे हैं। मौजू है सास और बहू। तैयार करता है इल्मी कैसेट घर। कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा ले। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, नेक्स्ट तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, फडलबी एरिया, कराची। फोन नंबर 6370881 या इल्मी कैसेट घर, अल्फुकान मार्केट, बिलमुकाबिल जहांगीर पार्क, मस्जिद साले। दुकान नंबर 4B, सदर कराची। फोन नंबर 7237087। मौरखा 28 अप्रैल सन 2003 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बमकाम मर्दान मस्तूरात में बयान फरमा रहे हैं। मौजू है सास और बहू। तैयार करता इल्मी का सिद्धर। कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा ले। इल्मी का सिद्धर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, फडलबी एरिया, कराची। फोन नंबर 6370881 या इल्मी का सिद्धर, अल्फुकान मार्केट, बिलमुकाबिल जहांगीर पार्क, मस्जिद साले। दुकान नंबर 4B, सदर कराची। फोन नंबर 7237087।
الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تجيب الصلاة يوم القيامة وتقول يا رب إني الصلاة، فيقول الله تعالى: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب إني الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فيقول يا رب إني الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام ويقول اللهم أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: اليوم بك آخذ وبك أعطي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اپنی ذات میں اس کی کوئی حد نہیں، اس کے پاس میں بھی کوئی حد نہیں، خزانوں کی بھی کوئی حد کوئی نہیں ہے. تو بحر و پر ہو، زمین و آسمان ہو، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ایک قطرہ نہیں ہے. جنت اللہ کے خزانے کا نام نہیں، دوزخ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا نام نہیں. دوزخ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. جنت اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ اپنی ذات میں لا محدود، اپنے خزانوں میں لا محدود ہے. خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس میں. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے یہ سارے کام پیسے سے چلتے ہیں. اللہ ہمارا یہ ذہن بناتا ہے, سارے کام اللہ چلاتا ہے. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے. اللہ ہمیں یہ کہہ رہے کہ اِنَّ اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ مصیبت اللہ لاتا ہے, اور جب اللہ مصیبت لاتا ہے تو دنیا کے دولتیں, طاقتیں, قوتیں وہ مصیبتیں ٹال نہیں سکتی. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ پیسے سے ساری خیر آ جاتی ہے, سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارا یہ ذہن بنا رہا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ تمہیں بھلائی دے دے تو کوئی پر اللہ کی طاقت کو کون روک سکتا ہے. اللہ سب کچھ, سب کچھ اللہ کا, اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ذہن ہے اسلام پہ چلنے والا. جس شخص کا یہ ذہن نہیں بن سکا, اس کو اسلام پہ نہ کوئی طاقت چلا سکتی ہے, نہ حکومت چلا سکتی ہے, نہ دولت کا لالچ, نہ مار پٹائی کا خوف. ایک ذہن ہے, میرا اللہ سب کچھ, میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, میں اس کی مانوں گا تو کامیاب, نہیں مانوں گا تو ناکام. یہ ایسا جیسے زمین تیار ہو گئی, زمین کے تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر بیج ڈالا جائے تو اگ جاتا ہے, تیار کیے بغیر ڈالا جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. دل کی زمین کی تیاری نبی کرتے ہیں, نبی ایک محنت کرتے ہیں جس سے دل کی زمین تیار ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت سے ہدایت کا بیج, اسلام کا بیج درخت بنا کے ظاہر کر دیتا ہے. جیسے زمین سخت ہو جاتی ہے, دل بھی سخت ہو جاتا ہے. لا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جیسے زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سخت ہو جاتی ہے, ایسے ہی دل کو جب ہدایت کی روشنی نہ ملے اور دل دنیا کا چاہنے والا بن جائے تو وہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے. سخت زمین پہ کوئی ان پڑھ ذمہ دار بھی بیج نہیں ڈالتا. دل کی سخت زمین پر دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی, نہ آئے گی, نہ آ سکتی ہے کہ وہ حکومتوں کو چھوڑو, سب سے بڑے تو نبی ہوتی, سب سے بڑے تو نبی ہوتی. ہمارے نبی کی دو باندیاں تھیں, ایک ماریا تبتیا, ایک ریحانہ. ریحانہ یہودی ہے, آپ کی باندی بن کے رہی, ایمان نہیں لائی. آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو ایمان لیا, میں تو اس سے نکاح کر لوں گا. کہا نہیں, بس میں ایسے ہی تھی. تو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز ہو. ماریا تبتیا مسلمان ہو گئے, اللہ نے کہ اولاد بھی تھی. دوسری باندھی, تو باندھی اور بیوی میں صرف نکاح کا فرق ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں بیوی کے حکم میں ہوتی ہیں. اس کے باوجود اس کے اندر ایمان نہیں اترا, زمین سخت تھی, نبی بھی بیج نہ اگا سکا. زمین کیسے, دل کی زمین کیسے بنتی ہے, اس کے لیے علم ان اللہ یخشی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہ لوگ اشارہ کر گئے کہ سنو, ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. زمین کیسے زندہ ہوتی ہے مرنے کے بعد؟ بنجر ہے, ہم اس میں پانی لگاتے ہیں, نرم ہو جاتا ہے, ہل چلاتے ہیں, اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے, پھر اس کو پانی لگاتے ہیں, اس میں گندی بوٹیاں باہر نکل آتی ہیں, پھر اس کو ہل چلاتے ہیں تو ساری گندی بوٹیاں اکھڑ جاتی ہیں, ہل چلاتے ہیں پھر اس کو پانی لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے, پھر اس سے ہل چلاتے ہیں پھر اس میں سے گندگی کو باہر نکال دیتے ہیں, پھر اس کو برابر کر دیتے ہیں, پھر جب وہ نرم ہو جاتی تو اس پر ہم اپنا بیج ڈالتے ہیں تو اللہ ایک ایک دانے کو زندہ کر دیتا ہے. یہ اوپر والی نیچے والی آیت میں یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سخت دلوں کو بھی نرمانے کا ایک کام ہے, ایک کوشش ہے, ایک جہد ہے, اس کے بغیر اگر کوئی دل کی زمین میں نماز کا درخت اگائے گا، تقوی کا درخت اگائے گا، حیا پاکدامنی کا درخت اگانے کی کوشش کرے گا تو اگ نہیں سکے گا، نہیں اگ سکے گا. اس لیے ہم یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ دین حکم سے نہیں لا سکتے. حکم سے زیادہ سے زیادہ تعزیرات نافذ کر دیں گی، لوگوں کی دکانیں بند کروا دیں گے، نماز پر مسجد میں سارے پہنچ جائیں گے، لیکن سارا دین حکومت کا باپ بھی نہیں لا سکتے. تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کامیابی کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، راحت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، محبت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، فتح کامرانی غلبے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، برکت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، امن کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، راحت کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بلندی کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ نے یہ نظام دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیا، سب اس کے ہاتھ میں ہے. قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہہ دو کہ ساری طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے برعکس ذلتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، مصیبتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، عذاب کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، جنگ اور بدامنی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، بے برکتی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، نفرتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، خوف کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، دکھ درد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، ظلمتوں تاریکیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، ظلمت اور نور ایک علامتی بول ہے، ہر خیر کے لیے بطور علامت نور کا لفظ اور ہر شر کے لیے بطور علامت ظلمت کا لفظ. تو نور کا لفظ ساری خیر پر دلالت کرتا ہے، ظلمت کا لفظ تمام اس کے منفی چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اب جب اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے تو جہان مل کے بند نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ شر کے دروازے کھولتا ہے تو جہان مل کے بند نہیں کر سکتا. جب اللہ خیر لاتا ہے تو کوئی شر نہیں لا سکتا، جب اللہ شر لاتا ہے تو کوئی خیر نہیں لا سکتا، جب اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب اللہ ذلیل کرتا ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو من تشا وہ تو دل من تشا، جب اللہ دروازے کھولتا ہے تو کائنات مل کر بند نہیں کر سکتی. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کوئی ہے اللہ کے کھلے دروازے بند کر دے؟ کوئی نہیں. سارے راحت کے خزانے ملیں شر کے خزانوں سے بچ جائیں، اس کے لیے اللہ نے تین عطا فرمائے. اسلام بھائیوں قوم نہیں ہے، جب پٹھان ایک قوم ہے، شراب پی کر بھی پٹھان رہتا ہے اور تہجد پڑھ کے بھی پٹھان رہتا ہے، وہ چوری کر کے بھی پنجابی ہوتا ہے اور تہجد پڑھ کے بھی پنجابی ہوتا ہے. اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام ایک زندگی ہے، جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے، تاجر ایک زندگی ہے، ذمہ دار ایک زندگی ہے، قوم نہیں. ذمہ دار قوم کوئی نہیں ہوتی، ڈاکٹر قوم کوئی نہیں ہوتی. اسلام قوم کا نام ہے، اسلام ایک زندگی کا نام ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنائے، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں تو کیوں نہیں دیتا؟ کہنے کی کوشش کرو، وہ چاہے تو سب کو رزق دے دے، سب کو دے دے. لو بسط اللہ الرزق، صرف اتنا اگر میں جملہ پڑھوں، اگر ہم رزق کھولنا چاہیں وہ ہے جو بند کر سکتا ہے. نہیں نہیں، ہل چلاؤ، دکان کرو. میرے بھائیو ہمارا امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب وہ ہوگا جو اس کو راضی کرے گا. اس کی رضا مربوط ہے دین کے ساتھ، دین مربوط ہے کوشش اور محنت کے ساتھ. اس میں سب سے پہلی کوشش ایمان کی ہے، جس کے میں نے چند گول ابھی بولے، چند گول ابھی بولے. یہ ساری زندگی کے سیکھنے کا عمل ہے، میں سوا گھنٹے میں ساری بات مجھے کرنی ہے. میں کیسے صرف ایمان کو بولنا شروع کریں تو رات گزر جائے، بات نہ جائے. سب سے پہلی چیز جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، جو بنیاد ہے، جیسے اس مسجد کی بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوگی، ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلغزم کتانم مشکدہ بیتا الارا، وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو میں اور آپ بولتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ جو سارے وجود میں لرزہ کاری کر دے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان خوف کی تصویر بن جائے، رواں رواں اس کا کانپنے لگے، وہ لا الہ الا اللہ ہے سارے اسلام کی بنیاد. اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے وہ یقین کا بول، وہ یقین کا مطالبہ جو لا الہ الا اللہ ہم سے کر رہا ہے کہ لا لا کوئی کچھ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے یوں تلوار ماری لا. یہ لا کی مثال ایسے آپ کاپی اٹھاؤ اور اس پر لکھو صفر 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 صفر، 200 کی کاپی آپ صفر سے دھر دو، کچھ بنا ہے یہ کوئی عدد ہے؟ اچھا آپ اس کے پہلے ایک لکھ دو، ایک پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا دو، اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ساری کاپی کیا بن گیا؟ عدد. اور ہر صفر پہلے صفر کو طاقت پہنچائے گا، ہر صفر صفر 10 کر دے گا، دوسرا صفر 100 کر دے گا، تیسرا 1000 کر دے گا، چوتھا صفر اس کو 10,000 بنا دے گا، پانچواں اس کو لاکھ، چھٹا اس کو 10 لاکھ، ساتواں اس کو کروڑ، آٹھواں اس کو 10 کروڑ، نواں اس کو 7 ارب، دسواں اس کو 10 ارب. اس طرح بڑھتے بڑھتے ہر صفر کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، کسی ایک لگ گیا ایک، اور ایک کو مٹا دو تو سارا ہی صفر ہو گیا، سارا ہی صفر ہو گیا. تو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سورج کی چمک، چاند کی کرن، ستاروں کی چل ملاحٹ، ہواؤں کے چکر، پانیوں کی روانی اور پہاڑوں کی سختی اور گھیرے کی چمک اور پرندوں کے نغمے اور پھولوں کی مہک اور زمین آسمان میں دن اور رات کا نظام اور بادلوں کا گرجنا، بارش کا برسنا، قطرے بن کے بکھرنا، زمین کی روگوں میں اترنا، دانے کا پھٹنا، جڑ کا نیچے جانا، پونپل کا اوپر آنا، اس کے شاخوں کا نکلنا، اس کے گوشوں کا لگنا، اس میں پھلوں کا پکنا، اس میں رس کا بھرنا، اس میں رنگ کا بھرنا، اس میں خوشبو کا بھرنا، اس کو گرم کھانے والے تک پہنچانا، یہ جو کچھ ہے یہ ایک اللہ کی اکائی کی وجہ سے ہے. اللہ اپنا امر پیچھے لے لے تو سب صفر ہے، سب صفر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. خواب دیکھ رہا تھا، خواب ہی خواب تھا، اللہ لا اللہ کا لا لا لا. ہاں نفی مشکل ہے، اس بات آسان ہے، اسے نفی پہلے آئی اس بات بعد میں آئی، صفائی مشکل ہوتی ہے، صفائی کرو پہلے، دل کو تھو دو تھو دو تھو دو، ساری مخلوق کے تعلق باہر نکال دو، صاف کر دو. بھلے اللہ بس ہر سمندر دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلقت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. جو دل مخلوق سے خالی ہوگا اللہ اسے اپنا عرش بنا دے. جب عرش میں وہ نور نہیں ہوگا جو اس ایمان والے مرد اور عورت کے دل میں نور ہوگا، اس میں لا الہ الا اللہ اتر گیا، لا الہ الا اللہ اتر جائے، لا الہ الا اللہ یہ پہلی کوشش ہے، پہلی کوشش تبلیغ کا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کی پہلی بات لا الہ الا اللہ. اگر ہماری دعوت لا الہ الا اللہ سے چل رہی ہے تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اگر ہماری دعوت کا موضوع لا الہ الا اللہ سے ہٹ گیا تو ہم بھی ایک دن ہٹ کے پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق دیا موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھو بھائی تین نبی کی محنت کیا ہے، سرخان نے محنت کی یہ لکڑی ممبر بن گیا، لوہار نے محنت کی یہ لوہا مائک اور راڈ بن گیا، مستری نے محنت کی تو یہ ایٹیں مسجد بن گئی، لوہار کی محنت سے یہ لوہا پنکھا بن گیا، اور دردی کی محنت سے یہ کپڑا کرتا بن گیا. محنت سے، محنت سے چیز کا وجود دین بھی آ جائے گا، لیکن بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں، حکومتوں کے ذریعے سے نہیں، نبیوں کی محنت سے دین آئے، نبی دین کے لیے آئے، نبی دین کے لیے آئے، ان کی تو سیر دین آیا. ہمارے بازی تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دین اپنے نبیوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے نبیوں کے اس دین کے لیے قربان کروایا، لہذا اللہ کو دین اپنے نبیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے. یہ ایسے بیچ میں بات آ گئی، چلو میں نے واضح کر دوں. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر کھپ جاتا ہے تو کیا دکان اس سے افضل ہو گئی؟ ایک آدمی اپنے حلال کاروبار میں صبح سے لے کر شام تک پس جاتا ہے, اور ابھی ہمارے یہاں گندم کٹ رہی تو صبح سے شام تک وہ گندم کاٹتے کاٹتے آپ یہاں بھی کٹ رہی ہوگی تو کاٹ 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 کے وہ ٹوٹ پھوٹ کے گر جاتے ہیں تو کیا اب گندم میں ذمہ دار سے افضل ہو گئی؟ یہ دلیل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو دین کے لیے قربان کر دیا, لہذا دین افضل ہے نبی سے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ گندم افضل ہے دین. ذمہ دار بیچارہ گندم کاٹ 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 کے بنا ہو گیا, اس کو گوش ہی کوئی نہیں, تو گندم افضل ہے ذمہ دار. تو یہ بات اصل میں آنے والی ہے کہ گندم ذمہ دار سے افضل ہے گا. ہاں بھائی, یہ ایسی بے دلیل بات ہے. نبی ذات ہے, دین صفت ہے, ذات ہمیشہ صفت سے اعلیٰ ہوتی, کیونکہ صفت کا وجود کوئی نہیں, ذات کا وجود ہے. ذات کے بغیر کوئی صفت نہیں, صفت کا ذاتی وجود نہیں ہوتا. تو دین نبی, دین ایک صفت ہے, نبی ایک ذات ہے. نبی کی ذات سے دین کو قیام ہے, نبی نہ تو دین ہے ہی کوئی. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, اپنے دین سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں, ان کی برکت سے تو دین ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے, جیسے آدمی دنیا کے لیے تھکتا ہے دین کے لیے بھی تھکتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے کہ طے اس طرح ہوتا ہے, دیکھ یہ راہ ہے عشق ہے ہوتی ہے یہ یوں ہی طے, سینے سے تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ تو راہ عشق ہے, قدم قدم پہ آفات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان آفتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نیچے کر دیا. نبی کی محنت سے دین آئے گا, اس میں پہلی لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کی ذات کا تاثر لینا اور اللہ کے تاثر میں ڈوب کر اس کی کتاب کی طرف لپکنا. اننی انا اللہ و لا الہ الا انا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب ترتیب محنت سکھائی, ترتیب عمل سکھائی, کیسے کام کرنا ہے کہ سارا مردان اللہ کے حکم پر آ جائے. کیا کریں کہ سارا مردان اللہ والا بن جائے, سارا عالم بن جائے, کہیں تو سب کو اللہ سے جوڑو. اب اللہ سے جوڑنے کا نہ کوئی چاندہ نہ بھاگا نہ سوئی نہ کوئی سیمنٹ نہ گارا, یہ خود کرنا پڑے گا بھائی, خود کرنا پڑے گا. عورتیں کریں گی عورتیں بن جائیں گی, مرد کریں گے مرد بن جائیں گے. ہر مرد عورت لا الہ الا اللہ کی دعوت دے, لا الہ الا اللہ کو بیٹھ کے تنہائیوں میں سوچے, لا الہ الا اللہ کا زبان سے ذکر کرے اور اٹھا کر تڑپ تڑپ کے مانگے, اے مولا اس دل کو اپنے تعلق سے نواز دے. یہ کچھ کرے گا سب اوپر سے حیران ہوگا. پہلی کوشش پہلی میں لا الہ الا اللہ دل میں اترے, جب لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو جی چاہے گا اس کی مانگوں. تو ماننے کے لیے جو واسطہ اور راستہ بنے گا وہ نبی آئے گا, کہ مجھے کیا پتا اللہ کون ہے, کہاں ہے, کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا. تو لہٰذا اللہ کے تعلق کی تکمیل اطاعت سے ہے, اور اطاعت کے لیے وہ براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا, صرف ایک ہی کلیم اس نے بنایا تھا, اس نے نبی کو میرے اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے دیا اور یہ کہا کہ بس یہ میرا حبیب ہے, اس کے پیچھے چلو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ چلنے کا جز اللہ ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے, اللہ ہمارا ہو جائے, ہم اللہ کی قلم میں چل پڑیں, اس سے زیادہ محبوب عمل دھرتی میں کوئی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی قلم لگ جائے کہ اللہ میں تیرا تعلق کرتا ہوں, اور اس سے زیادہ اللہ اور کسی بات میں کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں صحابہ نے سوال کیے اللہ کے نبی سے, صحابہ نے سوال کیے قرآن میں آ گئے, یسألونک عن الجبال, کافروں نے بھی کیے مسلمانوں بھی کیے. اب یہ کافروں نے یسألونک عن الجبال, فقل, آپ ان کو جواب دو. یسألونک عن الیتامی, قل, یہ آپ کے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ انہیں جواب دو. اسلام لهم خیر. یسألونک عن الانفال, یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل, آپ ان کو جواب دو. یسألونک عن الاہلہ, قل ہی مواقیت للنار, آپ یہ آپ سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان کو جواب دو. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ صحابہ سوال کرتے تھے, اللہ اس سوال کو لاتا تھا, پھر ہمارے نبی سے کہتا آپ کیوں جواب دیں. یہ بتانا ہے ایک سوال صحابہ نے ایسے ہی کیا, جیسے یہ سوال تھے یا رسول اللہ انفال کیا ہے، اہلہ کیا ہے، یتیموں کا حکم کیا ہے، حج اہلہ حج مطلب، اور یا رسول اللہ ہمارے غنیمت کا کیا حکم ہے، حیض کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کہتا آپ جواب دو، میرے نبی آپ جواب دو، میرے نبی آپ جواب دو. تو ایک سوال صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ قریب ربنا فننادی ہے ہم بعید فننادی ہے، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ قریب ہے تو پھر اس سے ہم آہستہ آہستہ باتیں کریں، رازوں میں آج، اور اگر وہ دور ہے تو پھر ہم اس کو زور زور سے پکاریں. یہ ایک سوال آیا. اس سوال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے طریقہ اختیار کیا تھا وہ تھا یسألونک. تو اس سوال کے لیے قرآن یوں اترتا، یسألونک عنی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، قل انہ قریب، آپ کہیے کہ وہ قریب ہے. یہ ہے پچھلے سارے 16-17 رفع آتا ہے یسألونک، کم و بیش مجھے حضرت پورا یاد نہیں رہا، کم و بیش یسألونک. تو یہاں بھی کسی طرح ہوتا ہے یسألونک عنی، یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ کہاں ہے، قل کہو انہ قریب، وہ قریب ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، یہ سوال اللہ کو اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا، میرے بارے میں پوچھا، میرے بارے اللہ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. اللہ نے کلام سوال کا طرز بدل دیا اور کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، دیکھو اتنا لمبا یسألونک صرف ایک لفظ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ لمبا کر دیا، کے ساتھ لمبا جملہ کیا. نمبر کون کیا، جو بات اچھی لگ رہی ہے اس کو بڑھانے کو جی جاتا ہے، جو بات اچھی لگے اس کو لمبا کرنے کو جی جاتا ہے. تو اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، میرے بارے میں پوچھ، اللہ خوش ہو گئے. تو اللہ نے کہا جب یہ آپ سے سوال کریں، یہ تو اگر ادو کا ہوتا ہے، جب یہ آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلُوكَ، اللہ نے کہا نہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ایک تو یہ درد ہے. اور یہاں کیا ہے، اللہ کو یہ اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف منسوخ کر کر کہا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، اللہ نے ہمیں پہلے ذکر کیا، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ اپنا نام بعد میں لائے، ہمیں پہلے لائے، یہ ہمیں عزت دی، ہمیں اونچا کیا، اظہار مسرت ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ یہ میرے بندے کرے عبادی کا لائے، عبادی یا نسبت لے کر آئے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ خوش ہو کے کہہ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں. پھر اللہ قرض اللہ نے پھر بدل لیا، یہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہو وہ قریب ہے. تو یہ ایسے ہے، یہ اس کا آپ کو مثال دو. یہ بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ مولوی طارق جمیل خان میں ذرا ادھر بیٹھا ہوں، تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک سوال جواب ہے. یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں مولوی طارق جمیل خان، تو ان کے جواب دینے سے پہلے میں خود اٹھ کے آ جاتا ہوں، جی فرمائیے میں حاضر ہوں. تو پہلے اور اس صورت حال میں کوئی فرق ہے؟ فرق نظر آ رہا ہے نا، پہلے میں بے پرواہی ہے، وہ دے دے گا جواب خود ہی، دوسرے میں اس کی عزت. اچھا آپ نے مجھے پوچھا میں حاضر، فرمائیے میں حاضر، بیچ کا واسطہ ہٹا دیا براہ راست. اس لیے میں یہ طلبا سے کہتا ہوں بلاغت پڑھو، اور پڑھاتا ہی کوئی نہیں، کس کا رونا رونا. جب یہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو ایک دم یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اپنے نبی کو کہا تو جواب نہ دے، اس کا جواب میں خود دوں گا، میرا مطلب میں حاضر ہوں، صحیح قریب میں تو حاضر ہوں.
میں حاضر ہوں میرے نبی. یہ جواب, یہ سوال مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کا جواب میں خود دوں گا, تو نہ دے, تو ذرا پیچھے ہٹ جا, اس کا جواب مجھے دینے دے. میرے بندے تو نے میرے بارے میں پوچھا ہے نا, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بول تو صحیح, ہم تو کب سے دروازے کھول کے بیٹھے تھے کہ ہمارے در پہ بھی کوئی آئے گا, ہمیں پکارے گا. ایک ہی تو ذات ہے جس کو پکارا جائے تو خوش ہوتا ہے, مانگا جائے تو راضی ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو ناراض, نہ مانگو تو خوش. ہاں بھائی, اللہ میرا بن جائے, میں اللہ کا بن جاؤں, اس کے لیے واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی. آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں کسی کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا, ساتھ جوڑ دیا. اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا, ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا, سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابے کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کر کے دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے رب نے کہا, اے میرے حبیب, میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے, سب سے اعلیٰ, وہ کیا ہے؟ تو اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, الگ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ سب سے اعلیٰ چیز, سب سے اعلیٰ تو اور میں کرتے ہیں, کرتے تیرا میرا نام اکٹھا رہے, کیسے اکٹھا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اور کیسے اکٹھا رہے گا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, آمنوا باللہ ورسولہ, من یعص اللہ ورسولہ, من یحادث اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, براءۃ من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ. قرآن سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی, اللہ رسول, اللہ رسول. معلوم ہوا کہ اب پٹھان, قریشی, ہندی, پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے, اب تو محمدی بننے کا مسئلہ ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلے گا وہی اللہ سے جڑ جائے گا. تو بھائی یہ ایمان کا بول, یہ پہلی اب ایمان کا بول مکمل ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول. پھر اس کی محنت عبادات پر ہے, وہ اپنے باہدنی کا میرا بندہ بن جا, باہدنی میرا بندہ بن جا. عبادت سے مراد نماز نہیں ہے, تو سب اس کے حکموں پہ ڈھل جانا, اس میں بہت بڑی نشانی نماز ہے, بہت بڑی نشانی. اذان ہوئی اور دکانیں بند ہونے لگیں, لوگ بھاگنے لگے, عورتوں نے چولہے بند کر دیے, مردوں نے دکانیں بند کر دی, آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے, سب کچھ چھوڑ کے مسجد کو بھاگنا یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کی. ایک ایسی چیز ہے حاج بھی نظر آ جاتا ہے, اور لیکن سال میں ایک دفعہ, زندگی میں ایک دفعہ, روزہ مہینے میں, سال میں ایک دفعہ, 30 دن, وہ بھی مسافر کو معاف ہو جاتا ہے, بعد میں قضا کر لے. حج مالدار پر ہے, غریب پر کوئی نہیں, زکات مالدار پر ہے, غریب پر کوئی نہیں. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو ایک علامت ہے اطاعت کی, جو مرد عورت چھوٹا بڑا سب سے یکساں طور پہ اپنی فرضیت کو ثابت کرتا ہے, اور کتاب موقوتا کے ساتھ اعلان کرتا ہے, اور ساری دنیا کے انسانوں میں مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے کہ ادھر اذان کی آواز پڑتی ہے اور ادھر ان کے کام بند ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی کے ماننے والے ہیں, یہ کسی کے غلام ہیں, یہ منچل نہیں گزارتے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پر ابو سفیان کو لے کر آئے, رات ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے مرہ زہران میں, فجر کی اذان ہوئی تو صحابہ اٹھے نماز کو, تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, حملے کی تیاری کریں گے, نماز کے لیے تیاری کرو. تو ابو سفیان کہنے لگا, عباس یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں, ہر بات مانتے ہیں. وہ ابو سفیان نتیجہ حاصل کر رہے ہیں نماز سے, یہ نتیجہ حاصل کر رہے ہیں. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے, عباس تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہاں, اس کی ہر بات مانتے ہیں, وہ جان بھی مانگے تو اس پر قربان کر دیں. تو کہنے لگا ابو سفیان, عباس میں نے بڑی بڑی بادشاہیاں دیکھی, پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے کوئی نہیں دیکھی. گھر ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں ہے, یہ نبوت ہے, نبوت. تو میرے بھائی وہ نماز دوسری چیز ہے جو محنت کی چیز ہے. جب ساری عبادات کو درست کرنا, کیونکہ اللہ سے جو تعلق بنتا ہے نا خاص وہ عبادت سے بنتا ہے. علماء نے اس پر بحث کی ہے. ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, حج کیا ہوا ہے, لیکن اس کے معاملات خراب ہیں, معاملات خراب ہیں, رشوت اور اس قسم کی چیزیں ظلم ختم. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, حج فرض نہیں کیا, روزے نہیں رکھتا, لیکن اس کے معاملات بڑے صاف ہیں, کسی سے جھوٹ نہیں بولتا, کسی سے بدلی نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. اس میں کون افضل ہے؟ مجرم دونوں ہیں, دونوں مجرم دونوں ہیں. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, دونوں مجرم ہیں. ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی اس کو ہضم بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل بڑا تصور ہے جو میں بتانے لگا ہوں. ان میں افضل کون, ان میں چھوٹا مجرم کون ہے؟ مجرم تو دونوں ہیں. ایک آدمی نے معاملات کو برباد کیا ہوا ہے, عبادات کو باقی رکھا ہے. ایک آدمی نے عبادات کو برباد کیا ہوا ہے, معاملات کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. اس میں بڑا مجرم کون ہے؟ یہ جس نے معاملات برباد کیے یا وہ جس نے عبادات کو برباد کیا ہے؟ ہمارے ماحول میں یہ تصور ہے کہ جو آدمی معاملات کا خراب ہے وہ بہت برا ہے, اور جو آدمی معاملات میں ٹھیک ہے عبادات میں خراب ہے وہ اس سے اچھا ہے. تو میں اس کے برعکس بتانے لگا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادات کا جو پابند ہے اور معاملات میں وہ برا ہے, یہ بھی مجرم. عبادات میں برا ہے, معاملات میں ٹھیک ہے, یہ بھی مجرم. لیکن ان دونوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس نے عبادات کو ضائع کیا ہوا ہے, وہ بڑا مجرم ہے. تو وہ کیسے بڑا مجرم ہے؟ معاملات کی گڑبڑ کا تعلق لالچ کے ساتھ. لالچ اس کا سجرہ جا کے ملتا ہے قابیل کے ساتھ. وہ پہلا مجرم قابیل, جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کی بیوی پر قبضے کے لالچ میں. اور سجدے کا چھوڑ دینا اس کا تعلق تکبر سے ہے, اور تکبر کا سجرہ جا کے ملتا ہے شیطان کے ساتھ. اس نے کہا تھا میں نہیں سجدہ کرتا. عبادات کے ضائع کرنے والے کے سلسلے شیطان سے ملتے ہیں, اور معاملات کے ضائع کرنے والے کے سلسلے قابیل سے ملتے ہیں. شیطان اور قابیل کا تقابل کیا جائے تو قابیل بہت چھوٹا مجرم ہے, شیطان بہت بڑا ہے. وہ مردود ہوا اور قابیل مجرم ہوا. ایمان سے اگر مرا تھا تو ایک دن بخشا جائے گا, ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا. تو میں وکالت کسی کی نہیں کر رہا, میں دونوں کو مجرم قرار دے رہا ہوں. لیکن میرے بھائیو, بڑا مجرم ہے جو عبادات کو ضائع کر دے. کہ نماز تو ہماری پہچان ہے, حج ہماری پہچان ہے, روزہ ہماری پہچان ہے, زکات ہماری پہچان ہے. کوئی امت اب زکات نہیں دیتی, حج نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے. ہمارے پاس عبادات ہے مضبوط, اس لیے اس کو اسلام کی بنیاد نہ ہو تو یہ مسجد بن سکتی تھی. بنیا لفظ بنیا, دیکھو کتنا خوبصورت تشبیہ ہے. بنیا بنا کے ساتھ تشبیہ دی اللہ کے نبی نے, وہ اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی, اور اس میں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بنیاد سے تشبیہ دی. یہ بنیاد ہیں. بنیاد پر تو اسلام کھڑا ہوگا, اگر بنیاد نیچے سے نکال دی جائے تو ساری عمارت دھڑام سے نیچے گری. بھائیو, نماز سرحد میں پڑھی تو جاتی ہے, لیکن بڑی بے دردی سے پڑھی جاتی ہے, بڑے ظلم و ستم اس نماز پر ہوتی. تو ایسے نہ پڑھی جائے کہ نماز روتی ہوئی جا رہی ہو, ایسے پڑھو کہ وہ بھی خوش ہو, اللہ بھی خوش ہو. سب سے قریب آدمی ہوتا ہے اللہ کے جب سجدے میں سر رکھتا ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے. اور دیکھو, میں حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں, اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں. 40 دن کی بارش سے زمین وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی جو مسلمان کی آنکھ سے تپتا ہوا سجدے کی حالت کا ایک آنسو جیسے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, 40 دن کی بارش سے بھی زمین میں وہ ٹھنڈک نہیں آتی. ہمارے سجدے ہیں پر بے کیف ہیں، ہماری نمازیں ہیں پر بے روح ہیں. نماز تو ہے، روح کوئی نہیں، کیف کوئی نہیں. اللہ سے باتیں کرنا، اور جب دیکھو نا ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور الٹی کھوپڑی زبان میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے باتیں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. دن بیت جاتا ہے، رات بیت جاتی ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیو، اللہ سے ایسا جی لگاؤ کہ جب کہو اللہ اکبر تو پھر نماز چھوڑنے کو دل نہ کرے. سر رکھ دو ہم آؤں سہارا، سر خود نہاد برکت کے روزے بشکار خالی آمد. سر ڈال دو اللہ کے سامنے، یار بس میں تو اٹھوں گا نہیں، میں تو اٹھوں گا نہیں. یہ نماز زندگی کو بدلے گی. یہ کتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ماں باپ کے نام فرمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سات بد اخلاق ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو ان کے دل کی دنیا پہ جا کے دستک دیتی اور دل کے دروازے کھلوا دیتی. تو بھائی، دوسری بڑی محنت نماز پر ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر اندر کی کیفیت نہیں بن رہی تو اتنا تو کر لو، پھر تھوڑا سا سجدہ لمبا کر لو، تھوڑا سا رکوع لمبا کر لو. آج تک تین تسبیح پڑھتا رہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ. آج سے پانچ کر دو، بھائی سات کر دو، رکوع سجدے میں تھوڑا سا فرق کر دو. یہ کیا ہوا سفرنگ کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے؟ چل کی بات ہے، میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع میں تو گیا، میری ایسی نظر پڑ گئی میرے آگے والا کا، میں نے سمجھا کھڑا ہوگا، وہ رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا. اس میں اس نے کتنے پانچ سیکنڈ بچا لیے، چھ سیکنڈ بچا لیے ہوں گے، پانچ سے دس سیکنڈ کا فرق پڑ گیا. لیکن اگر یہ دس سیکنڈ کدھر لگا دیتا تو اللہ بھی اس کی نماز سے خوش ہوتا، نماز بھی دعا دیتی. دس سیکنڈ یہ بچا کے کیا کرے گا؟ نسواری کھائے گا بس، جاتا ہو کے ختم. ابھی نسوار والے ناراض نہ ہو جانا، میں نے ایسی بات کر، آج کل پنجابی بھی بہت کھاتے ہیں، بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. بھائیو، ہمارا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے، وہ تو پتا نہیں کب جا کے جڑے گا اور نماز کی دنیا آباد ہوگی. لیکن ہم اتنا تو کریں جو کر سکتے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجدے کو اتنا لمبا کر دیں کہ اللہ دیکھ لے، ہاں اس سے مجھ سے محبت کا تقاضا ہے، مجھ سے تعلق چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ جی لگ جائے، تو دل کا تار جڑ جائے. اس درجے کی نماز کے دیکھنے والا کہے ہاں ماشاء اللہ اچھی نماز پڑھ، اتنی تو پڑھو. اللہ اللہ تعلق کے نصیب فرماتے ہیں لمبی نماز کو لمبا کرنے کا شوق. قل ہو اللہ پہ چاروں سنت، چار رکعت سنت ہے دور کی، ہر رکعت میں قل ہو اللہ واحد، قل ہو اللہ واحد، قل ہو اللہ واحد، قل ہو اللہ. چل میرا بھائی، اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے کہ بس قل ہو اللہ ہی پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی. ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں، قل ہو اللہ کے ٹھیکیدار. چار رکعت، چار سورتیں تو یاد کرنی چاہیے. اس طرح پڑھو کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، ایسے تو نہ پڑھو کہ پشتو میں نماز پڑھو، پنجابی میں نماز پڑھ رہا ہے. نماز کا بن جانا بہت بڑی دولت کا بن جانا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے سزا پہلے ذکر کی، پر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دو کام ملے گا، اذهب الى فرعون، اب جاؤ نماز اور ایمان لے کر جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون کو دعوت دو، دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری چیز جو مانگی کا رب بشر، دو تو اللہ نے دی، تیسری موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پھر میرا سینہ تو کھول، اس میں علم تو بھر رہا ہے، میرے سینے کو کھول، علم سے اس کو پر کر دے، بھر دے، بھر دے، اور کئی کام اور کر دے. موسیٰ میرا ہارون، میرا بھائی، میرا ساتھی بنا دے. یہ کیا کرو گے؟ فکر نصب سے حق کثیرا ونذکر کثیرا، ہم تیرا خوب ذکر کریں گے، خوب ذکر کریں گے. ایک بات کرے گا، ایک ذکر کرے گا، مطلب یہ کہتے ہیں خصوصی لفظ میں، ایک بات کرے، ایک ذکر کرے گا. میں بات کروں گا، وہ ذکر کرے گا، وہ بات کرے گا، میں ذکر کروں گا. یہ میں اپنی تعبیر بتا رہا ہوں.
کے دار الفتح کیا ہے؟
بچیوں سے دھیان مطلب وہ لڑکیوں کے مدرسے میں سیدہ نصیب کا حضرت امام حسن کی اولاد میں تھی مصر میں. امام شافعی کا زمانہ یہ ہے. امام شافعی چار آئمہ میں سے ایک جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی ہیں, پہلے بھی تھے, آئندہ بھی آتے رہیں گے, اتنے بڑے علم والے آدمی تھے. تو سیدہ نصیب سے کسی نے پوچھا امام شافعی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کے علم و فضل کے بارے میں, تو انہوں نے آگے ارشاد فرمایا میرے نزدیک وضو کرنا جانتا ہے, میرے نزدیک اچھا وضو کر سکتا ہے, یہ ان کا معیار. انہوں نے تکبر سے نہیں کہا, تکبر سے نہیں کہا, وہ یحسن الوضو, میرے نزدیک وضو اچھی طرح کر لے. جب یہ بیمار ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ لکی طبیب, طبیب نے بلائے تو فرمایا دعو انی طبیبی اترکونی مع حبیبی, میرے طبیب کو مت بلاؤ, مجھے میرے حبیب کے پاس جانے دو, اپنی قبر میں خود بیٹھ کے. انہوں نے 300 قرآن ختم کی اپنی قبر, اپنی زندگی میں خدوائی تھی اس میں بیٹھ کے 300 قرآن ختم کی. اب تو مردوں نے ذوق نہیں تو عورتوں کا رونا کیا روئیں گی؟ اور مولانا علیہ السلام نے فرمایا علم اور ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گر بھی بن جائے گی. میرے سے مراد یہ نہیں کہ مدرسوں میں داخل ہو جائیں, یہ طریقہ علم سیکھنے کا تو آج کا ہے, ہم اس کے ذریعے سے صحابہ والا طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب خطاب رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پورا مفصل بیان ہے, میں نے کئی دفعہ مدرسوں میں ان کے ساتھ سفر ہوئے تو انہوں نے اس پر بیان فرمایا تھا. اگر اب یہ موقع نہیں ہے اس کے پاس بیان کرنے کا, صحابہ کا طرز تعلیم اور تعلم جیسے وہ جیسے عورتیں تھیں حضور کے پاس آ کے سیکھ رہی. ایک عورت آئی یا رسول اللہ میں وفد بن کے آئی ہوں, عورتوں کی طرف سے میں وفد بن کے آئی ہوں, اس کا نام نہیں آتا, میں آپ نے کہا کیا پیغام ابھی ابھی اور سیکھنے آ رہی ہے, سیکھنے آ رہی ہے, یہ سیکھنا سکھانا زندہ کرنا ہے. خدا آ رہا ہے یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں, قدر آدمی دیکھو میں بڈھا بھی ہو گیا, میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی لیکن طالب علم یہ بھی بن سکتا ہے اگر تبلیغ والا طریقہ علم زندہ ہو گیا تو ایک بوڑھا طالب ایک بوڑھا پٹھان کی طالب علمی کا نظر لے سکتا ہے اور ایک دیہاتی کی طالب علمی کا نظر لے سکتا ہے. جو آج کا طریقہ تعلیم ہے وہ مجبوری ہے کہ ہر اس میں ہر فرد اس میں طالب علم نہیں بن سکتا, ہر اس کے لیے عمر چاہیے, اس کے لیے استعداد چاہیے, اس کے لیے وقت چاہیے, یہ طریقہ عام نہیں ہو سکتا. تبلیغ والا طریقہ عام اگر زندہ ہو گیا تو ہر مرد عالم ہوگا, ہر عورت عالم ہوگا. عالم سے مراد یہ ہے کہ اپنی ترتیب زندگی کا علم اس کو حاصل ہوگا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی ہم والوں کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ مرد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. اگر یہ کامیاب لوگ ہیں تو ان کو اجر بھی ملتا ہے, مال غنیمت بھی ملتا ہے, اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں, وہاں ان کو رزق ملتا ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کیا کریں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ نے ساتھ فرمایا جاؤ ان مسورات کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ تمہارا اپنے خانے کی کنارا کرنا اور حدود شریعت کا پابند بن کے چلنا یہ تمہارے لیے گھر میں بیٹھ کر اس اجر کے برابر ہے جو مرد اللہ کی راہ میں نکل کے حاصل کرتے ہیں. اب یہ سیکھنا سکھانا زندہ ہو جائے. اب یہ کیا کرے, کوئی علماء سے پوچھنے نہیں جب, نہ تبلیغ والے جاتے ہیں نہ دوسرے جاتے ہیں. ایک اور بات ہے, یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ خامد کا حق کیا ہوتا ہے. تو ہاں یہ طریقہ ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں. جو عمل آئے اس سے پہلے اس کا علم سیکھ, جو عمل آئے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. اب یہ مدرسے میں تو داخل نہیں ہوئی, بناؤ تو نہیں مدرسے ایسے تھے. اب شادی اس کا وقت آ گیا, اگر یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, تو میرے لیے کیا اللہ کا حکم ہے, کیا حکم ہے شریعت, میرے خاند کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو آپ نے ساتھ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم تھوڑا بن چکا ہو اور ہر تھوڑا تھوڑا تو آئے دانے, بڑے موٹے دانے گندے ہو, جس میں پیپ پڑ جائے, پیپ کو کیا کہتا ہے, نو, ہاں جس میں نو پڑ جائے, اور تم اپنی زبان سے چاٹو اس کو, سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زبان سے چاٹو, تو تم نے خامد کا حق ادا نہیں کیا. علم کے سیکھنا, علم کا سیکھنا یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. جہاں خود بھی سکھا رہے ہیں یہ نئی طرف کی بات بتائی, دوسری طرف آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بلکہ ایک روایت میں تھا احباب جب نے ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھر میں, اور اگر اپنی بیوی کو پانی پیش کیا, وہ بڑی حیران کا پانی پیو, پانی پیو ہی کیوں پی لیا, تو میں ابھی مسجد میں اللہ کے نبی سے سن کے آ رہا ہوں کہ بیوی کو پانی پلانا بھی اجر ہے, میں نے اس لیے تمہیں پانی پلایا. بھائی پٹان پلائے گا بیوی کو پانی, تو بس پڑ پائے گا, پانی مانگ نہیں سکتی بیچاری وہ اپنے خاند کی, اس کو تو ضرورت نہیں کہ خاند سے کیا مجھے پانی پلا, ہو جائے گا. ہاں بھائی اور اس کے ساتھ ذکر, یہ نبیوں کی محنت ہے, ان کے تذکرے زندہ کرو نہیں تو یہ چیزیں مٹ جائیں گی. صرف پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, یہ تبدیل ہے کیا ہے, مختصر ہو گئی کہ مولانا ریاض صاحب کی تبدیل بدل گئی, کیا ہو گئی. شوق پیدا ہو جائیں اور اپنے مردوں کو پھینکیں, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ. مجھے نہیں یاد کہ کسی عورت نے مستی کے پاس بھیجا تم بیٹے کی شادی کرنے لگی ہوں, پوچھ کے آؤ کہ آپ میرے گھر میں بہو آئے گی تو میرے اور بہو کے حقوق کیا ہیں, اب بیٹا شادی شدہ ہو گیا اب اس کے حقوق کیا ہیں, اب اس کی ترتیب کیا ہے, میں بیٹی کی شادی کرنے لگی ہوں اب اس کی اس میں شریعت کا کیا حکم ہے, میں تجارت کرنے لگا ہوں اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے. یہ ہے طریقہ علم جس سے تمام امت عالم بن سکتی, جب ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یہ طریقہ علم عام نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے کہ عام ہو سکے. اس میں خواص تو تیار ہو سکتے ہیں, عوام نہیں تیار ہو سکتے. عوام کے تیار ہونے کا یہ طریقہ ہے, پوچھو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, تبلیغ ہے انقلابی کام ہے میرے رب کی قسم, خود ہم تبلیغ والوں کو پتہ پڑتا ہے, ہم اس کے اصولوں کو زندہ کر کے نہیں چلتے. اللہ کا ذکر مانگا, ہائے ہائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس سے واپس لے لیتا ہے اپنے یاد کی لذت واپس لے لیتا ہے, یاد کی لذت مٹ جاتی. ہمارے ساتھی تھے دو رگیں ہیں جو دماغ سے آتی ہیں جو منہ میں ذائقہ چھوڑتی ہیں, ذائقہ میٹھا کھا رہے ہو, نمکین کھا رہے ہو, کڑوا کھا رہے ہو, کسیلا کھا رہے ہو, گرم کھا رہے ہو, نرم کھا رہے ہو, اگر وہ رگوں کی سپلائی بند ہو جائے تو منہ میں پتھر رکھو یا روٹی پتہ نہیں چلے گا, کڑوا رکھو یا میٹھا پتہ نہیں چلے گا. تو ایک رات ایسے مریض ملے, وہ اتنے پریشان تھے, دعائیں منگوا رہے کہ دعا میرے منہ کے ذائقہ ختم ہو, مجھے کچھ نہیں پتا چلتا میں کیا کھا رہا ہوں. تو یہ خیال آیا کہ کتنا زمانہ گزرا ہم اللہ کی یاد کا ذائقہ بھول گئے. اس وقت تو کوئی نہیں روتا کہ مجھے اللہ کے نام میں لذت نہیں آتی, اس کی یاد میں مجھے مزہ نہیں آتا, کوئی دعا کرو اللہ میرا تعلق زندہ کر دے اور مجھے بھی اس کے نام میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگے. تین تسبیحیں پوری کرتے تو باقی لذتیں کہاں سے آئیں. چوتھی چیز اللہ نے خود سمجھائی, جو اللہ نے دی کلمہ نماز, تیسری مانگی موسیٰ علیہ السلام نے خود, چوتھی چیز اللہ نے دی کہتے چلو ذرا بھائی تیرے ساتھ, بقول له قولا لينا. ایک بات اور اس میں واضح کر, اللہ تعالیٰ نے نبوت دی موسیٰ علیہ السلام کو, جو جن کی زبان میں لکنت تھی, اللہ کو نہیں پتا کہ ہارون علیہ السلام بڑے سچی و دلیل ہیں, ان کو نبوت نہیں دی, نبوت ان کو دی جو بول نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ یہ فصاحت و بلاغت یہ بنیاد نہیں ہے, قبولیت بنیاد ہے, جسے قبول کر لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہارون میرا ساتھی بنا دے, اس کو بھی نبی بنا دے, وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو منظور فرما کر موسیٰ علیہ السلام کی بات پر درخواست پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ساتھ بھیجا. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی بے بنیاد چیز ہی نہیں, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فصاحت لسان دے تو یہ ایک سبب ضرور ہے بات کو آگے بڑھانے کا. تو بات درمیان میں بات کے اعتدال میں آ رہے, کیونکہ ہمارے ہاں علم کا گہرا اور رسوخ نہیں, تو بعض ہمارے بھائی ایسا رگڑا لگا دیتے ہیں, تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ ممبر کیوں بنایا پھر, یا جنرال کو بیان کیوں ہوتا ہے, دورانہ بیان کیوں ہوتا ہے, یہ بنیاد نہیں پر یہ سبب ضرور ہے. بنیاد نہیں, بنیاد اللہ کی قبولیت ہے, وہ بات کہہ لے گئی, اللہ کو نہیں پتا کہ ہارون بڑی اچھی بات کرتا ہے, نہیں تو میرا نبی, مگر میں کہہ رہا ابھی تمہوں پر کوئی بات کرنے والا تو مجھے ساتھ دیکھا کہ چلو وہ لے جاؤ. تو بنیاد اللہ کی قبولیت ہے اور فصاحت زبان ایک سبب ہے, نہ اس کا انکار ہے نہ اس کا انکار ہے, اعتدال سے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک بات ہے, تبلیغ میں بڑی عام چلتی لے گا, اس کے مفہوم کا پتا کوئی نہیں, وہ شخصیت پرست نہیں, تبلیغ میں شخصیت پرست نہیں, کسی سے تعلق ہو جاتا ہے. دیکھو میں آپ کو فرق بتا, ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی, ایک ہوتی ہے شخصیت پسندی. اس میں فرق نہیں سمجھتے تبلیغ والے, تو بہتوں کو رڑا لگا دیتے ہیں, شخصیت پرستی, شخصیت پسندی. کسی کی بات پسند آتی, کسی کے اخلاق پسند آتے ہیں تو آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, یہ تو ہے شخصیت پسندی. اس سے دنیا کا کوئی انسان نہیں نکل سکتا. ایک ہے شخصیت پرستی, بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, بھائی ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں, بھائی یہ کیوں نہیں کرتے, ہمارے پیر صاحب نے نہیں کیا. ایک سلسلے کے بڑے شہر سے بات ہو رہی, وہ کہنے کہ ٹھیک ہے تبلیغ کا کام برحق ہے, لیکن ہمارے شہر نے نہیں کیا, ہم نہیں کریں گے. یہ شخصیت پرستی ہے. تصوف کی بنیاد ہے شخصیت پرستی, تبلیغ کی بنیاد شخصیت پر ہے ہی نہیں, پہلے دن سے نہیں تو آج سامنے آ جائے گی. اگر کسی کے اخلاق پسند آ جاتے ہیں, کسی کا بیان پسند آ جاتا ہے, کسی کا فکر پسند آ جاتا ہے, کسی کی ثقافت پسند آ جاتی ہے, دل کی طرف مائل ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی. اس میں فرق سمجھو, ایک شخصیت پسندی ہے, ایک شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی تبلیغ میں ہے ہی کوئی نہیں, اور شخصیت پسندی سے کوئی نکل سکتا ہی نہیں. تو مان لیا اپنا فیکٹر ایجنسی کی درکار دے, اتنا میرے 10 سال کے سفر ہیں, وہ ان کو بیان کرنا آتا ہی نہیں, لیکن لوگ ان پر ایسا قربان ہوتے تھے, کیسے ماں باپ پر قربان ہوتے, دوسرے شخص پر قربان ہوتے, کیا تھا؟ وہ صرف اخلاق کا طے کر تھا. چوتھا نمبر اگر کسی نے سیکھنا ہوتا تو کاش کوئی اس کے ساتھ چار دن گزار لیتا تو اسے پتا چلتا کہ چوتھا نمبر کسی کے نہیں. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ معاف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ دشمن کو دوست بنانا کیسے ہوتا ہے؟ چوتھا نمبر کی بات اب کرنے لگاؤں. یہ بڑا مشکل نمبر ہے. چھ نمبر میں سب سے مشکل نمبر ہے چوتھا, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر جاتے ہوئے کہا قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. بات نرمی سے کرنا, اسی میں سارے اخلاق کی تعلیم ہے. اگر فرعون جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا, ڈوب کے مرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں فرما رہا ہے نرمی سے بات کرنا. تو جو ہمارا تو کام ہی مسلمانوں میں ہے ان سے محبت اور شفقت اور نرمی. اگر یہ سلوک نہیں ہوگا تو ہم تو اپنے بھائیوں کو خود اپنے آپ کو متنفر کر کے دور کر دیں گے. ہمارے بھائیوں, ایک روایت میں ایسا, اللہ نے اخلاق اور یقین آسمان سے بڑے تھوڑے اتارے ہیں. اخلاق بھی بہت تھوڑے ہیں بازار میں اور یقین بھی بہت تھوڑا ہے. یہ تھوڑے پیسے سے ملنے والا سودا نہیں ہے, بہت بڑی محنت کے ساتھ یہ دولت ملے گی. اور پھر ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا سبق صحیح یقین سے زیادہ مشکل ہے. صحیح یقین کا نقصان صرف اپنی ذات تک رہتا ہے, غلط یقین کا نقصان اپنی ذات تک رہتا ہے, اور غلط اخلاق کا نقصان متاثر ہو کر آگے پھیل جاتا ہے. زبان کے بول کی جو سختی ہے یہ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے, بیوی کو جدا کر دیتی ہے, ماں کو جدا کر دیتی ہے, بھائی کو جدا کر دیتی ہے, پڑوسی کو جدا کر دیتی ہے. آپ نے کہا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, تین دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. سارے صحابہ ایسے منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس سے پڑوسی تنگ ہوں, جس سے پڑوسی تنگ ہوں. الذي لا يأمن جاره بوائقه, جار مفعول به مقدم ہے, فاعل مؤخر ہے, میں شدت کو پیدا کرنے کے لیے. ایک دو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو وہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. ایک صحابی ہے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, دن میں روزہ رکھتی ہے, زبان بڑی سخت ہے, اخلاق اچھے نہیں ہے, اپنے گھر دوزخ میں جائے, لا خیر فیہا. دوسرے بولے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, فرض فرض ادا کرتی ہے, نوافل کوئی نہیں, اخلاق بڑے اچھے ہیں, اپنے گھر جنت میں جائے گی, جنت میں جائے گی. میرے بھائیو, ایک عرصہ ہو گیا تبلیغ میں اللہ کے توفیق سے پھرتے ہوئے, یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں, قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں, ساتوں کو رونے دھونے والے ہزاروں دیکھے ہیں, اخلاق والے سینکڑوں کی نہیں دیکھے. اخلاق سے میری مراد بخیر بخیر نہیں ہے, سب سے جو من فتح جو توڑے اس سے جوڑنے والے, تعطی من حرمت جو چھینے اس کو دینے والے, بتاف امن دلمت جو ظلم کرے اسے معاف کرنے والے, یہ تین سکوں والے. آفا کہا گردی دام مارے بتاں وردی دام بسیار خوباں دی دام, پر یہ نہیں میں نے دیکھا جہاں پھرا آفاق پھرے, پر ان تین سکوں والے کوئی کوئی خال خال دانا دن کا اکا دکا. دن دنیا ایسی خالی نہیں, ورنہ تو ایسی آسمان گر پڑتا, لیکن آباد بھی بہت سنجر بھی بہت. اور یہ تبلیغ نہیں, پورے اسلام کا, پورے علم کا, پوری پورے تصوف کا, پوری دعوت کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق کا. اور سب سے بڑا حقدار اچھے اخلاق کا انسان کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے اہل و عیال. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں بیعت کرنے آیا ہوں, ہجرت پر, جہاد پر, ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں یمن سے. آپ نے کہا ابھی واپس چلا جا اور جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ان کو ہرنا, تیرا یہی جہاد ہے, تیری یہی ہجرت ہے,
ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری توبہ ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کا نہیں، کا تیری خالہ زندہ ہے کا جیاں، کا جاؤ اس کی خدمت پر، توبہ قبول ہو جائے گی، جاؤ اس کی خدمت کر، کام بن جائے گا۔ ایک روایت میں آپ نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ ایک نے کہا آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کا نہیں، کا خالہ کا نہیں، کا جاؤ خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو سب سے زیادہ حقدار حسن اخلاق کا والدین ہے، جو بیوی ہے جس کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے، آمی سے آمی آدمی کو آدمی چائے پوچھتا ہے، کھانا پوچھتا ہے، یہ تبلیغ والے باہر جاتے ہیں، لوگوں کے پتھر کھاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، ان کو دھوکے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علاج کی دعا کرو، بیوی تھوڑا سا کام نہیں سوچ کے کرے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کی علاج کی کون دعا کر، باہر والوں کے لیے دعا کرو بھائی، ان کی علاج کی دعا کرو۔ وہ ہم نئے نئے تبلیغ میں سے ایک جگہ ہم نے گیس کیا، ایک جگہ گیا وہاں سے ایک فوجی تھا، اس نے باہر نکل کے جو ہمیں گالیاں دی، ایسی غلیظ گالیاں دیں، اتنے 30 سال ہو گئے میں آج تک نہیں بھولا، اس کی شکل بھی نہیں بھولی، تو اتنا اس پہ غصہ چڑھا، اتنا غصہ چڑھا، ہمارے جل گئی اس کو مار دیں خود مر جائیں۔ تو ہمارے امیر نے کہا بھائی یہ ہمارا بھائی کچھ نہیں جانتا، اس کو پتا کوئی نہیں، اس کے لیے دعا کر، اس کے لیے دعا کر۔ اتنا بڑا درد ہے باہر والوں کے لیے، اتنا بڑا درد کہ کھلم کھلی گالیاں کہاں، اچھا بھائی اللہ اس کو معاف کرے، باقی ہم اچھا بھائی اللہ اس کو معاف کرے، کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ یہی تبلیغ والا جب گھر میں آتا ہے تو ٹھنڈی چائے پہ بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو سارے اخلاق باہر نہیں کیا جاتا۔ ہم مسکرات کی جماعت میں آنے کو ڈرائنگ کی بات تو کرنا بہت ضروری کرتا ہی کوئی نہیں، تبلیغ والے تو خلیفہ بننے کی فکر میں، بس ہم خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ تو بنو پر کسی کام کے تو بنو، خلافت کی کیا صفات ہیں، نائب کی کیا صفات ہے، خالی ہم نائب ہیں تو بات نہیں بنے، وہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے وہ، گھر میں کیسا ہوتا ہے، باہر کیسا ہوتا ہے، مسجد میں کیسا ہوتا ہے، میدان میں کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی موجود ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری تھی، بس صفیہ رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ نے گوشت پکوا کے بھجوا دی، گوشت پیالے میں گوشت بھیجوا، بس عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ غصہ چڑھا کہ میری باری میں اس نے کیوں بھیجا، میری باری میں کیوں بھیجا، سوتن پنا تو عورت کی کمزوری ہے، جب مہاتر مومنین ہو کہاں جاتا ہے، میری بارے میں کیوں بھیجا، تو میں سے زور سے ہاتھ مارا، بچہ جو لے کر آیا تھا اس کو زور سے ہاتھ مارا، پیالہ وہ جا کے گرا، سارا پیالہ ٹوٹ گیا، گوشت بکھر گیا، تو ہماری طرح کا تو نہیں ہوتا تھا گوشت مسالوں والا، وہ خشک گوشت ابلا ہوا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، عائشہ تو نے کتنی بدتمیزی، عائشہ تو نے یہ کیا کہ، ایک لفظ نہیں بولے آپ نے، ایک درم نکالا تھا، جاؤ بیٹے بازار سے نیا پیالہ خرید لو، اور گوشت اٹھا کے آپ نے رکھ لے کا جاؤ، جنم کو نیا پہلا دے دو، کتنا کہا غارت اموں کو، تیری ماں کو ذرا غیرت آ گئی، بچے دیکھا تیری ماں کو غیرت آ گئی، سوکن پانی کی غیرت آ گئی، اس کے اوپر ایک لفظ آپ نے نہیں فرمایا۔ اخلاق کا مطلب صرف باہر والوں کو چائے پلانا نہیں ہے، گھر میں بھی ان اخلاق کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا عورت پچھلی سے پیدا تیری پچھلی سے، اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اب ہم کون کرتے تھے، ہم بھی تو اچھا دے دیں، کیونکہ تربیت نہیں کرتے ماں باپ نا آج کل اولاد کی تربیت نہیں کرتے، کہ بیٹا ایک زندگی کسی کی غلطی ہوتی ہے جو بڑے ارمانوں سے ہاتھ پیلے کر کے اگلے اپنی کندھوں پہ بٹھا کے، ڈولی کو کندھوں پہ بٹھا کے، اور بڑی پلائی کو اوروں کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آگے سانس بیٹھی ہے پنجر پھیلا کر، اور فامل بیٹھا ہے شیر بن کر، اب تو میری بیوی ہے تو ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی، اور ادھر کہتے ہیں یہ تو یہ کرتی ہے، یہ تو یہ کرتی ہے، یہ تو یہ کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے وکیل بنتی ہے، میری بیٹی ایسی میری ایسی، اور اپنی بہو کے لیے وہ ایسا جارحانہ انداز اختیار کرتی جیسے اس کو کسی ماں نے نہیں دینا ہوا، یہ ہم سے پوچھتی نہیں، بس سنو سنو، بہو کے ذمے نہیں ساس سے پوچھے یا سسر سے پوچھے، اس کے ذمے صرف خامن سے پوچھنا ہے،
اس کے ذمے تو خان کی روٹی پکانا نہیں تو سانس اور سفر کی روٹی پکانا اس کے ذمے کیسے ہو جائے گی؟ ایک محبت اور غلفت اور خدمت کی بات الگ ہے لیکن حدود تو ہمیں سمجھ نہیں چاہیے. تو بھائی اچھے اخلاق اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تو گھر ہونا چاہیے. ہمارے بعد ایک چیزیں فطری خاندانی ہوتی ہیں. ہمارے ہم سے بڑے پرانے تعلق ہیں. ہم پڑھے بھی میرا اور اس کا ایک بھائی میرا کلاس والے تھا, دوسرا میرے چھوٹے بھائی کا. اس کے بعد ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں, ذمہ دار ہیں ادھر بابا نگر کی. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی. تینوں بیٹوں کو الگ الگ بڑے ذمہ دار ہیں گھر دیے ہوئے. آج تک اپنے بیٹوں کے گھر میں قدم نہیں رکھا. آج تک پوتوں سے پیار کرنا تو اپنے گھر بلوا لیتے ہیں. پوتوں سے پوتوں سے پیار کرنا اپنے گھر بلواتے ہیں. کبھی میں نہیں چاہتا میاں بیوی کی زندگی میں میں دخل دوں. بابا فکر کی اخلاقت کا میں میاں بیوی کی زندگی میں مخل نہیں بن ہونا چاہتا. میں دخل نہیں دینا چاہیے. بولے گا یہ حال ہے کہ سر اپنی بہو کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی اخلاق نہیں تو کوئی شریعت نہیں, کوئی طریقہ نہیں. تو میرے بھائیو اخلاق کا مطلب سمجھو, بڑا وسیع باب ہے, بڑا مشکل طور ہے میرے رب کی قسم. اسے میں کہا کرتا ہوں اللہ نے احسان کیا تو مجھے پتا چل گیا مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ وقت گزار کے, ورنہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ اخلاق ہوتے کہ ہم وہ گولی سینا کی طرح سے میں کمار میں سبہار کے میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ہمیں بہت پڑا ہوا ہے, ہمیں بہت پتا ہے. گولی سینا گئے ابو سعید رحمت کو لے جاتے ملنے تو بعد میں کہنے کا میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. تو وہ ہم نے کہا جن لوگوں سے پوچھا کہ تیرے بارے میں کہہ رہے تھے اخلاق ندارت. گولی سینا بڑا متقبر آدمی تھا. بہت منتق پر پڑھ کے لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ تمہیں منتق کا کے خلاف کر. یہ تو آدمی کا دماغ کو الٹا کر دے. وہ تو موت سے تین دن پہلے اس بات کا قائل ہوا کہ عالم حادث ہے, ورنہ وہ عالم کے اگلی ہونے کا قائل تھا موت سے تین دن پہلے. تو وہ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے تھے اخلاق نہ دانت بد اخلاق ہے, اخلاق نہ دارت بد اخلاق ہے. وہ کہنے کا انہوں نے میری کتابیں نہیں پڑھی تو میں نے اخلاق پہ لکھی. میری کتابیں تو بڑی کتابیں لکھی ہیں اخلاق پر. تو ان کو پھر نے کہا کہ وہ بولی یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا تھا اخلاق نہ داند؟ میں نے تو کہا تھا اخلاق نہ دارد. ایک ہوتا ہے داند جاننا, ایک ہوتا ہے دارد رکھنا. تو اخلاق ہے نہیں لکھنے کو, ہم مجھ سے تقریر کروا رہا. میں ابھی اخلاق پر ساری رات بول سکتا ہوں لیکن منہ پھیر جانے والے کو سلام کرتے ہوئے نفس سے چھری چلے گی. اپنے خلاف تنقید سننا برداشت کرو, اپنی رائے کے خلاف سننا برداشت کرو, اپنی تعریف سننے کے عادی ہو. کیا ایک دفعہ کوئی کہنا پھر بارے میں یہ کہہ رہے تھے بلوال کا بچہ کیا کہہ رہے ایک دفعہ تک تسلی نہیں دیا تھا مجھے. میں نے دوبارہ ذرا کہنا میں نے اچھی طرح سن نہیں کیا کہہ رہے اپنی تعریف رکھو اور ذرا سا کسی کو لگ جاتا تو ایسا ایکزام ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہو یہ اتنی عمر سے یہ رد عمل شروع ہو جاتا. آپ چھوٹے بچے کو آپ بڑے گندے بچے آپ کو آپ ہی گندے بچے. اخلاق کی دنیا بناؤ. ساری دنیا میں ہم دین زندہ کرنے کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے. دنیا میں اور کوئی نہیں, یہ امت ذریعہ ہے. لیکن اس کے لیے وہ اس میں اخلاق چاہیے. مقام اخلاقكم متخلقا يفوح نفس الصنائق العطر الشقي. ایسے اخلاق بناؤ جیسے مشک کا نافا مہکتا ہے. ایسے اخلاق بناؤ کہ تم مشک کی طرح مہکنے لگے. آپ کے مشروع میں جنت, آپ کا گھر جنت, آپ کی مسجد جنت, آپ کی جماعت جنت, صاف اور بہو کی زندگی جنت, میاں بیوی کی زندگی جنت, باپ بیٹوں کی زندگی جنت, بھائیوں کی جنت. خاص کس کس بات کو رہوں؟ ایک ماں کی اولاد ہیں, ایک گود میں سوئے, ایک چھاتیوں سے دودھ دیا, ایک تھالی پیالی میں برسوں کھایا, ایک سہن میں برسوں کھیلتے رہے, صرف چند پیسوں پہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. کسی مردان میں دیکھو ہزاروں سگے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ ہمارا جائیداد کا جھگڑا. ارے جائیداد بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر آدمی بھائی جیسے رشتے کو قربان کر دیں, آگ لگا دو ساری جائیداد کو, اپنے رشتوں کے تفدد کو بحال کرو. چلا رہنا اتنا اونچا عمل ہے, بڑی بلند پرواز ہوگی اگر اخلاق بن رہے. ہاں ہاں, اور یہ سارا نقشہ دین کا بنے گا جب اس میں اخلاص ہوگا. اخلاص میں تو یہ سارا کاروبار بن گیا. میں سب تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے, سوا گھنٹہ سات پچیس سے بات شروع کی. تو اگر اس میں میری نیت آپ سے واہ واہ ہے تو پھر یہ تو سارا کاروبار بن گیا, سارا کاروبار بن گیا. اور ایک بات بتاؤں, ممبر پہ بیٹھنے والے کی شہر نہیں ہے. مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو ساتھ تھے ان کے بارے میں مشہور تھا, یہ بیس برس آگے دیکھ کے بات کرنا, بیس برس آگے دیکھ کے بات. اللہ نے ایسی بصیرت سے نوازا. تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی کوئی مجمع کا ایسا رجوع نہیں تھا اور ہمارا کنز الدقائق کا سبق ہو رہا تھا. مولانا فرمانے لگے, اب تبلیغ کا ممبر بھی کتنا بن چکا ہے, اب تبلیغ کا ممبر بھی کتنا بن چکا ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں مولانا کی بات بڑے دھیان سے سنتا تھا, ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا. ان کی باتوں نے مجھے بہت نفع دیا, ان کو سیرت, کیونکہ میں آیا تھا ایک دم تبلیغ میں, پر ایک دم رہنے میں تو میں جم نہیں پاتا تھا, اکھڑ جاتا تھا نا, کبھی کہیں سے تنگی کبھی کہیں سے تنگی. تو عشاء کے بعد مولانا ذاکر صاحب جو کتاب پڑھا کرتے تھے اس کے بعد جو بات کرتے تھے وہ میں جا کے بیٹھتے تھے. وہ ہمیں ہم پر پابندی کی گئی رات کی کتاب سننی, میں آگے بیٹھ کے سنتا. تو میرے سارے دن کی شکوک شبہات اس اللہ کے نیک بندے کے چند جملوں پہ حل ہو جایا کرتے تھے. ایسی بصیرت بہت کم لوگوں کو اللہ دیتی. میں نے کہا یہ مولانا کیا فرما رہے ہیں, جب ایک دم مجموعوں کے رجوع ہوئے سب کو یہاں بیٹھنا, پھر کہنا کہ میں مخلص ہوں, یہ موت بھائی پتا چلے گا کہ بھائی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہے تھے یا لوگوں کو راضی کر رہے تھے. آپ کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی رضا کے لیے آئے, لیکن میرے رب کی قسم میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھوں. یہ موت پہ ہی پتا چلے. سب سے پہلے ممبر پہ بیٹھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کے لیے تو میں خود دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی رضا میں بیٹھ سکتے, میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. یوں اونچا ہو جانا, پھر دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا, یہ اس مالک کائنات کی خاص توفیق کے بغیر ناممکن ہے. خاطر پھر کھل جانا کہ میں مخلص ہوں یا ریاکار ہوں, یہ موت سے پہلے کچھ بنتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو نہ مدرسہ مدرسہ ہے, نہ تبلیغ تبلیغ ہے, نہ تصور تصور ہے, نہ جہاد جہاد ہے, نہ خطابت خطابت ہے, پھر یہ سب دکانداری ہے. اور اگر اخلاص ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں بیوی کو پانی پلانا بھی دین بن پڑ, بیوی گہوں میں لکما ڈالنا دین بن پڑ. ایک نوجوان کھڑے تھے صحابی بڑے طاقتور, آپ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ جہاد میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا, اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے, اگر ماں باپ کی خدمت کرنے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے, اور اگر یہ ریاکاری اور شہرت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے ہیں. تو بھائی مجھے تو پتہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں یا شیطان کی راہ میں ہوں, لیکن آپ کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی راہ میں آئے رہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اتنے مخلص ہیں, ان کی برکت سے شاید ہمارا کچا پکا اخلاص بھی قبول ہو جائے. اخلاص کا دعوت ہونے, لیکن تمنا تو ہے کہ اللہ کرے یہ سارا عمل اس کی رضا والا ہو. دکانداری نہ ان ساری صفات کو لے کے نقل و حرکت کرنا, یہ ہماری وراثت ہے, یہ ہماری نیابت ہے. جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور ہم پر یہ دروازہ کھولا, اس
سارے عالم کے انسانوں کے لیے اس نے ہمیں چن لیا، بجاؤ تم تم خیر امتن اخرج للناس، شاباش تم بڑے اچھے ہو. اس آیت کا ترجمہ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، شاباش اطلاع کر رہا، شاباش بڑے اچھے ہو. اخرج کا مطلب بتاؤ، نکالے گئے. اس ساتھ ایک بڑی خوبصورت تشریح ہے، وہ سمجھو کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. آپ کے یہاں بھی یہ دستور ہوگا، ہمارے پنجاب میں ہے جب شادی پر کارڈ چھپتے ہیں، کارڈ پھر وہ ڈاک میں جاتے ہیں، جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں ہم ڈاک میں نہیں بھیجتے، وہاں نوکر بھیجتے ہیں. پھر جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر نہیں بھیجتے، وہاں ہم خود جاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ ہے، خود جاتے ہیں. خود چل کے جانا کسی کو بہت اعلیٰ درجہ دینا اور اگلا طرح انکار نہیں کر سکتا. میں شادیوں میں نہیں جاتا، وقت ہی کوئی ہے، قریبی بھی شادیوں میں بھی نہیں جانا ہوتا، کبھی کہیں. ایک دو شادیوں میں صرف اس لیے گیا تو چل کے میرے پاس آ گیا، مجھے کہیں شرم آئی انکار کرتے ہوئے سب کو، نہیں تو دروازے پر آ گیا. تو میں صرف اس لیے گیا کہ اس نے مجھے دروازے پر آ کر کہا اچھا بھائی حاضر ہوں. خود چل کے جا کے بلانا ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی عزت. تو لفظ مشغول کے ساتھ باتیں کے پہاڑنے سے یہ لطیف خوبصورت حسین تصویر کھینچ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں. کس لیے؟ کجاؤ نہ تم لکھ کے کام کرو، تم مرو نہ بل مارو پتا ہوں نہ مت کر بس ہوں نہ بلا، میں اسے تمہیں بلانے آیا. اخرجت نکال دیا. اب ترجمے سے کیسے کوئی بات کا حسن کیسے سامنے آ سکتا؟ تو تمہارا جو رحمان بابا مرحوم تھا اس کی شاعری کو اردو میں کتنا ہی منتقل کرو، اور جو فضانت پشتوں میں وہ اردو میں کیسے وہ مطلب ادا کر سکتے؟ ایسے غالب کی شاعری کو پشتوں میں منتقل کریں، وہ کتنے لاکھوں معانی ہوں گے جس کو پشتوں وہ لباس پہنا ہی نہیں سکے. تو عربی تو وہ خوبصورت زبان ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے، اس کو الفاظ کا لبادہ پہنانے کے لیے پوری دنیا کی زبانیں کٹھی ہو جائیں نہیں پہنا سکتی. شاباش تو میں خود بلا نہیں، اللہ نے آج تک دوں گا، میں خود آیا ہوں. تم آخری نبی کی آخری امت کو میرے نبی کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا دو، پہنچا دو. یہ ہماری نیابت ہے اور ہماری یہ وراثت ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی، اور عالم کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن کر مبعوث فرمایا. ہماری زندگی کا مقصد بدل دیا، ہم اپنا مقصد بدلنے کے لیے سارے عالم کے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے نرالا ہمیں مقصد عطا فرمایا. ہمیں تو کچھ سخت کرنا ہے، یہ نہیں ہم یہ مقصد بدلنا چاہتے ہیں ساری امت کا، مردوں کا، عورتوں کا، ان کی ذمہ داری جس جو اصل اللہ نے ڈالی تھی وہ بھول گئے، وہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہتے اپنے اندر بھی اوروں کے اندر. میرے بھائیو، ساری دنیا منتظر ہے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی ہم گزار ہوتا، کوئی ہوتا جو دکھی انسانیت کے زخموں سے مرم رکھتا اور اس کی طرف کی زندگی پر رحم کھاتا. زندگی برباد ہوتے انسان کیا زندگی برباد ہوتے، پیسے کی پوجائیں اور مادی چیزوں کی دوڑ نے انسان کو انسانیت سے لاکھوں میل دور پھینک دیا. اتنی آج قابل رحم انسانیت اتنی کبھی نہیں ہوئی. انسانیت سے رحم کھاؤ اور اللہ کی راہ میں نکلو، اسے اپنا کام سمجھ کے نکلو. یہ تو تبلیغی جماعت کی وراثت نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. تو اس کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا، اللہ کی شاباش دے کر رہنا، میرا شاباش. تھوڑا سا افسر چھوٹے افسر کو شاباش دے دینا، وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. آج بڑی شاباش ملی مجھے، دیکھو اللہ نے شاباش دے رہا ہے، شاباش. چلو یہ گھر گھر نہیں ہے، اصل گھر جنت کا ہے. محنت کرو آگے کھلا پاؤ, جان بھی پاؤ آگے بھی پاؤ. اب اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی کون تیار.
مورخہ 28 اپریل 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مردان مستورات میں جان فرما رہے تھے. موضوع تھا ساس اور بہو, تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نج تبلیغ مرکز, مدنی مسجد, فیکلٹی ایریا, کراچی. فون نمبر 6374813 یا علمی کیسٹ گھر, الفرقان مارکیٹ, بالمقابل جہانگیر پارک, مسجد صالح. دکان نمبر 4B پریلی اسٹیٹ, صدر, کراچی. فون نمبر 7237087. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہندو کی رسم سماعت فرمائے, بمقام مکران والی.
سستی ہے پیر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی, کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی. یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنتیں نکل گئیں؟ میرے بھائیو جاؤ پوچھو علماء سے, سنت کی قدر کرو تو اللہ فرض کی قدر نصیب فرمائے گا. جو سنت کا ناقدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے. ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے. دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو, دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو, ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی, یہ بھی غیرت میں آ جائے گی. تو دشمن کے روپ میں آتا ہے پکڑو اسے, وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو, تو کیا یہ اس کا بول قبول ہوگا؟ وہ کہے میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں, میرے باہر کو نہ دیکھو. باہر کیا ہے, ہندوستانی بن جاؤ, انگریز بن جاؤ, امریکی بن جاؤ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میرا دل تو پاکستانی ہے. اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا, تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, تیرا ظاہر دشمن کا ہے, مارو اس بدماش کو. تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر کہ میرا دل محمدی ہے, میرا دل محمدی ہے, میں دل سے غلام محمد ہوں؟ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دی جائے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی. اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دیکھ کر للکارے گی, جرنیل بھی ہوگا تو سولی پہ لٹکا دے گی. میرے بھائیو اللہ کی غیرت کو تو سوچو, جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں, گھروں میں لے آئیں, بازاروں میں لے آئیں, دفتروں میں لے آئیں, حکومت میں لے آئیں, شادیوں میں لے آئیں, ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو ادھر انہیں کی مہندی رچاتے ہو, انہیں کی مہندیاں اپنے گھر میں رچاتے ہو. ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا. نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی, نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی, نہ زینب کی رچائی گئی, نہ ام کلثوم کی, نہ رقیہ کی, نہ جویریہ کی, نہ سکینہ بنت حسین کی, نہ عائشہ بنت طلحہ کی, نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی, نہ بیویوں کی, نہ صحابہ کی بیٹیوں کی, نہ بیویوں کی. ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے, ادھر انہیں کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو, شیرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو. یہ کیا زندگی ہے بھائی, کچھ تو سمجھو میرے بھائی. ہو بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. محمد ہی بن جاؤ, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, محمد ہی بن جاؤ. پولیس والا نظر آتا ہے یہ پولیس کھڑی ہے, فوج والے نظر آتے ہیں یہ فوج کھڑی ہے, تم بھی نظر آؤ یہ محمد ہی کھڑا ہے, یہ محمد ہی کھڑا ہے. یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی, ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آ رہے, محمد کی غلامی میں شامل کرنے آ رہے. اس کی غلامی میں جس کی غلامی میں گداؤں کو شاہی ملی, ذلیلوں کو عزت ملی, بت پرستوں کو ہدایت ملی اور خون چاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ بنایا, وہ ہے جس کی غلامی میں خالد سیف اللہ بنا, عمر فاروق بنا, علی اسد اللہ بنا, ابو بکر صدیق بنا, عثمان جنورین بنا, ابو عبیدہ امین بنا, عبد الرحمن رحمان کا تاجر بنا, 1.25 لاکھ کا مجموعہ رضی اللہ عنہ بنا. اس کی غلامی میں آؤ, یہ جہان بھی تمہارا وہ جہان بھی تمہارا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور تبلیغ اس کو پھیلانے کی محنت ہے. کوئی نبی نہیں آنے والا, ہمارا نبی آخری نبی ہے. اللہ نے اس امت کے مجموعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنا دیا, اپنے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا. مجموعی طور پر یہ امت اجتماعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کھڑی ہوئی ہے, ان کی کتاب کی وارث بن کر کھڑی ہوئی ہے. وارث کے ذمے وراثت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو بڑھانا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو ہرا کرنا ہوتا ہے. زمین وراثت میں ملی, ہل چلا رہا اور بیج ڈال رہا, اس کی ہریالی کی تمنا کر رہا, پھر اس کو کاٹ کر بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا. اللہ کے نبی کے طفیل ہمیں اس کا دین وراثت میں ملا, اس کی کتاب وراثت میں ملی, اس کی اجتماعی طور پہ نیابت ملی. اب ہم اللہ کے نبی کی کتاب کے وارث ہیں. ہمارے ذمے ہے اس کتاب کو ہرا بھرا کر دینا, اس کو زندگیوں میں لے آنا, بازاروں میں لے آنا, دفتروں میں لے آنا, کالجوں میں لے آنا, عورتوں میں زندہ ہو, مردوں میں زندہ ہو, چھ بر اعظم کی پھیلی ہوئی انسانیت میں یہ کتاب زندہ ہو. یہ میرا آپ کا کام ہے. ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں نے بھیجا ہے, ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں, ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, اس کی کتاب کے وارث ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا مینا کے پہاڑ گواہ ہیں, وہ وادی گواہ ہے, 10 تاریخ کا دن گواہ ہے, 10 ہجری گواہ ہے, کہ اس وادی میں جب 125,000 کا مقدس انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, عرب بھی تھے, عجب بھی تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا عسا اللہ تلقونی بعد عامی ہذا, میری امت میری تمہاری آخری ملاقات ہے, میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں اللہ کے, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے, تمہارے ذمے ہے. سوچو تو صحیح, ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, کمائی حلال کرو, اور یہی ہماری تبلیغ ہے, یہی ہماری تبلیغ ہے. ایسے بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بچے چھوڑنا. میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو, جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. جنگ اخبار میں آئے گا, مائے وقت میں آئے گا, اردو ڈائجسٹ میں آئے گا, سیارہ ڈائجسٹ, پتہ نہیں ہے ڈائجسٹ ہیں بھی صحیح تو ہمارے زمانے کے, اب تو کتنے فضول بکواس رسالے آ گئے. ان رسالوں میں تمہیں کہاں ملے گی اپنے بڑوں کی زندگی؟ پیچھے مڑ کر دیکھو 1400 صدی, پیچھے مڑ کر دیکھو صحابہ کی زندگی, اور اس کو چھوڑ